बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir, ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का मार्च आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है, तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। जहाँ नाज़रीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हैं, और दोनों मार्चों के कायदीन ने इस्लामाबाद पहुँचने के बाद धरना देने और हुकूमत के खात्मे तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। आज के प्रोग्राम में हम पहले इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की क़्यादत में निकलने वाले दोनों मार्चों के अहदाफ और इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि दोनों ही रहनुमाओं ने इस्लामाबाद पहुँचने के बाद हुकूमत के खात्मे तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है, तो फिर दोनों ने अलग अलग मार्च क्यों निकाले? दोनों मार्चों के रास्ते एक हैं, मंजिल एक है और मकसद भी एक है, तो दोनों ने मिलकर एक साथ मार्च निकाला होता। और इसी के साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि दोनों मार्चों के कायदीन और रहनुमाओं में कितनी हमाहंगी पाई जाती है। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का मार्च इस्लामाबाद की जानिब ऐसी हालत में रवा दवा है कि सदर ममनून हुसैन ने यौम आज़ादी की मुनासबत से अपने खिताब में सियासतदानों को हिदायत दी है कि मुहिमजुई से परहेज करें। उन्होंने कहा कि कौम हालत जंग में है और मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है और पाकिस्तान अपने बका के लिए चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। इन हालात में सियासतदानों को बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। उनका कहना था कि मुल्क में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। उन्होंने इसी के साथ सियासतदानों से कौमी यकजहती के तहफ्फुज़ की अपील भी की। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और इदारे मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की क़्यादत में 14 अगस्त को लाहौर से रवाना होने वाले मार्च इस्लामाबाद के रास्ते पर गामजन हैं। जुमेरात 14 अगस्त को लाहौर से आज़ादी और इनकलाब मार्च ऐसी हालत में आगे पीछे इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए कि 14 अगस्त की सुबह तक ऐसा लग रहा था कि पंजाब हुकूमत मस्कूरा दोनों रहनुमाओं को लाहौर से कोई मार्च निकालने की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन फिर ये खबर आई कि तहरीक इंसाफ को आज़ादी मार्च निकालने की इजाज़त दे दी गई है और इमरान खान की क़्यादत में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और इस जमात के तरफदारों का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। इसके थोड़ी देर बाद बताया गया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी को भी अपना मुजव्वज़ा इनकलाब मार्च निकालने की इजाज़त दी जा चुकी है और उनका मार्च भी मॉडल टाउन से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के इनकलाब मार्च में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर शिया उलमा और अमायदीन भी शामिल हुए हैं। लाहौर से रवानगी से कबल मॉडल टाउन में इनकलाब मार्च के शुरका से खिताब करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान में इनकलाब की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा इनकलाब आने तक उनकी तहरीक जारी रहेगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इसी के साथ रास्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और कहा कि सानह मॉडल टाउन में पुलिस की फायरिंग में बकौल उनके 40 से 50 कारकुन जाँ बहक हुए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद मौजूदा हुकूमत के खात्मे और अपने मद्देनजर इनकलाब के कामयाबी से हमकिनार होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने भी रास्ते में अपने कारकुनों और मार्च के शुरका से खिताब में ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद आज़ादी छीनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद से मैच जीत कर ही वापस लौटेंगे। इमरान खान ने इसी के साथ गुजरांवाला में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पास हुकूमत को गिराने की ताकत मौजूद है और वो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इलेक्शन में होने वाली धांधलियों के सबूत पेश करेंगे। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि इस्लामाबाद में उनके साथ 10 लाख पाकिस्तानी अवाम मौजूद होंगे। दूसरी जानिब जीटी रोड गुजरांवाला में इमरान खान के आज़ादी मार्च और हुकुमरा जमात मुस्लिम लीग नून के हामियों के दरमियान तसादुम की रिपोर्टें भी मौसूल हुई हैं। इत्तलात के मुताबिक आज़ादी मार्च के कायद इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने मार्च पर फायरिंग की है। बहरहाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की निगाहें लम्हा बलम्हा इस्लामाबाद से करीब तर होने वाले दोनों मार्चों पर लगी हुई हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि लाहौर से रवाना होने के बाद हर मंजिल पर दोनों कारवानों के शुरका की तादाद में इजाफा हुआ है। इसी के साथ सहाफती हलकों ने तवक्को जाहिर की है कि इस्लामाबाद के करीब पहुँचने पर मार्चों के शुरका की तादाद में इजाफा हो सकता है। بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں دونوں مارچوں کی منزل ایک ہوگی۔ بعض مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد میں دونوں مارچ ایک ہو گئے اور دونوں نے مل کے دھرنا شروع کیا تو اس بار کے دھرنے کے نتائج ڈاکٹر طاہر القادری کے گزشتہ دھرنے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس دوران جہاں بعض حلقوں نے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک کی یہ کہہ کے مخالفت کی ہے کہ اس سے فوج کی مداخلت کا امکان بڑھ جائے گا، وہیں بعض حلقوں نے یہ بھی کہا ہے پاکستانی فوج نہ صرف یہ کہ مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی بلکہ درپردہ حکومت اور مظاہرین کے درمیان ثالثی کر رہی ہے۔
ناظرین، پاکستان میں نکلنے والے دونوں مارچوں کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس وقت دنیا کی نگاہیں پاکستان پر ہیں اور پورے پاکستان کی نگاہیں اسلام آباد سے قریب تر ہونے والے دونوں مارچوں پر لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی گئی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب کو۔ لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں حصہ لیں گے برِ صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد عارف، اور کراچی سے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز صحافی شیر محمد خاور کو۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں صفدر رضا صاحب سے جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ صفدر رضا صاحب، تہران اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے، اسی کے ساتھ ایران میں بھی، اور آپ نے زیارت کی، مشہد گئے، قم گئے، زیارت انشاءاللہ قبول ہو۔ اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں اور پاکستان کی نگاہ اسلام آباد پر، کہ یہ دونوں مارچ جو لاہور سے روانہ ہو کے اب اسلام آباد سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہ اسلام آباد پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں مارچوں کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کی تاریخ جو کہ بہت پرانی اگرچہ ہے، لیکن مارچ 1977 میں ہونے والے انتخابات جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے انتخابات کرائے اور اس میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا گیا، تو اس وقت پاکستان قوم اتحاد جو کہ نو جماعتی اپوزیشن اتحاد تھا، انہوں نے انتخابات کے فوراً ساتھ ہی تحریک چلائی، اگرچہ وہ تحریک مارشاء اللہ پر منتج ہوئی، لیکن بہرحال اس تحریک میں وزن تھا کیونکہ انہوں نے انتخابات کے فوراً بعد کی۔ عمران خان کے بارے میں بھی اگر یہ انتخابات کے فوراً بعد اس طرح کی تحریک چلاتے تو شاید اس میں زیادہ جان ہوتی، لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی، کیونکہ یہ بالکل سیاست میں نئے نئے آئے تھے، تو انہوں نے سیاست کے اس امور کو سمجھنے میں تقریباً ایک سال لگا دیا، اور پھر یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے عدالتوں کا بھی رجوع کیا، اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے تو ان کو انتہائی نامناسب انداز میں ڈسمس کیا اور معافی ان کو مانگنی پڑی، کیونکہ اس نے سپریم کورٹ اور باقی جو لوور کورٹس تھے جو کہ الیکشن کے نگرانی کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی۔ لیکن بہرحال عمران خان کی یہ جو تحریک ہے یہ انتخابات میں مجوز جو دھاندلی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات میں لگتا ہے کہ عمران خان کی بات میں کافی حد تک وزن ہے، کیونکہ اگر دھاندلی نہیں ہوئی جیسے حکومت کہہ رہی ہے تو پھر عمران خان کا مطالبہ تو چار انتخابی حلقوں کے نتائج کی فورینزک جانچ تھا، تو وہ گورنمنٹ کو کرا لینی چاہیے تھی، کیونکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، تو اس میں ڈیلے کر کے اور بہت زیادہ ڈیلے کر کے حکومت نے خود یہ ماحول پیدا کیا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اگر وہ بالکل ابتدا ہی میں معاملے کو درست کر لیتے تو ٹھیک تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے آہستہ آہستہ فضا بنائی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور جہاں تک کہ اب وہ ملین مارچ کر کے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ جہاں تک دوسرے مارچ کا تعلق ہے علامہ طاہر القادری کے، تو طاہر القادری کا مارچ نیا نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مارچ کیا تھا، اور اسلام آباد میں وہ ٹھٹھرتی سردیوں میں بچوں اور عورتوں سمیت کافی دن اپنے کنٹینر میں موجود رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری انقلاب لانے نکلے ہیں، اور یہاں سے تو مجھے امام خمینی کے انقلاب کی طرح کی وہ بات کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ تیاری انہوں نے پوری نہیں کی، اور ابھی انہوں نے صرف، اگرچہ ان کے خیالات بہت اچھے ہیں، لیکن انہوں نے تیاری مکمل نہیں کی، اور ان کا یہ کہنا کہ میں انقلاب لانے نکلا ہوں اور ان کے پاس بہت کم افرادی قوت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اور کچھ عرصہ پاکستان کے دوسرے طبقوں اور پاکستان کے پڑھے لکھے طبقوں اور پاکستان کے شہروں اور دیہاتوں کے ساتھ مل کے اگر وہ انقلاب کی بات کرتے, اب بھی ان کے ساتھ مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں لیکن ان کی تیاری کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے جو مارچ ہے وہ پولیٹیکل بیس میں زیادہ ہے اور وہ تصحیح چاہتا ہے, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری تو بالکل حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو ان دو مارچوں میں کافی اسٹریٹجک اختلاف ہے لیکن دونوں کا کوئی ہدف ایک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں کچھ نہ کچھ ہوگا.
جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کی ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد عارف صاحب موجود ہیں. جی عارف صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب یہ جو دونوں مارچ, ایک مارچ عمران خان کی قیادت میں اور دوسرا علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں اسلام آباد کے قریب پہنچ رہا ہے, ان کے اہداف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دونوں کے اہداف الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟
دیکھیے جو فائنل آبجیکٹیو ہے وہ تو ایک ہے, کیونکہ انقلاب تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ استعفیٰ نہ دے, اور جب تک وہ استعفیٰ نہیں دیتی ہے اس کی حکومت قائم رہے گی. دیکھیں یہ مسئلہ جو پاکستان کا ہے وہ آج کا نہیں ہے, یہ 65 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ ملک کے اوپر قابض ہے. یعنی آپ دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے اس میں 410 ممبر ہیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں, 350 ممبر جو ہیں وہ ہیں جو جاگیردار ہیں اور بڑے رش لوگ ہیں, اور یہ 3500 بڑے ذمہ داروں کو کی نمائندگی کرتے ہیں, جبکہ 9 کروڑ کسان ہیں ملک کے اندر, ان کا کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں, ایک بھی نہیں ہے. ڈیموکریسی تو وہ ہوتی ہے جہاں پر کہ تمام طبقوں کی نمائندگی ہو, جہاں پر مزدوروں کی ہو, کسانوں کی ہو, ٹیچرز کی ہو, جرنلسٹوں کی ہو, ڈاکٹروں کی ہو, لائرز کی ہو. ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کو کا جو جمہوری نظام ہے وہ ایسی میکنزم ہے کہ اس میں کوئی آ ہی نہیں سکتا سوائے جاگیرداروں کے یا بہت بڑے دولت مندوں کا. یہ پہلی بار ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اس بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ایم کیو ایم کہتی رہی اس بات کو کہ صاحب یہ ایک ڈھونگ ہے جس میں جاگیرداروں کی حکومت ہے. الطاف حسین کئی تقریریں کر چکے اس کے اوپر, لیکن یہ پہلی بات پنجاب میں یہ بات شروع ہوئی ہے. یہ سارا مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے, اس کی بہت امپارٹینس ہے انفیکٹ. لیکن یہ دونوں جماعتیں جو ہیں, انقلاب مارچ اور آزادی مارچ, وہ تبھی کامیاب ہو سکتی ہیں جب حکومت اس بات پہ تیار ہو کہ وہ حکومت چھوڑنے پہ تیار ہیں. جو ہے جب تک وہ نہیں کرتے ہیں یہ کامیاب یہ کوئی چیز اچیو نہیں کی جا سکتی.
بہت بہت شکریہ. اور ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ایک اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شیر محمد خاور صاحب. خاور صاحب السلام علیکم. خاور صاحب دونوں مارچوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, محرک کیا ہے دونوں کے پیچھے؟
وعلیکم السلام. کہ دونوں مارچ اس وقت اسلام آباد کی طرف رواں دماں ہیں, اور آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی نظریں ان دونوں مارچ پہ لگی ہوئی ہیں, اور یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ دونوں مارچ ایک جمہوری اور عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہونے والی حکومت کو گرانے کے لیے کمر بستہ ہیں. دونوں مارچوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب اسلام آباد پہنچیں گے وہاں پر دھرنا دیں گے, اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ, عوام کے ووٹ کے ساتھ منتخب ہونے والی حکومت کا تختہ نہ گرا دیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ, ان 18 کروڑ عوام کے ساتھ کہ جن کے ووٹ سے برسر اقتدار آنے والی پارٹی کو چند لاکھ افراد کا مجمع گرا دے. اگر یہ 3-4-5 لاکھ افراد مل کر کے کسی عوامی حکومت کو گرا سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا مسلم لیگ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 10 لاکھ آدمی جمع کر سکے؟ پیپلز پارٹی میں ایسی اہلیت نہیں ہے کہ وہ 10-20 لاکھ افراد جمع کر سکے؟ پھر تو یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی. اور یہ بہت ہی آج ایسے دن پہ یہ ہو رہا ہے, آج ہمارا پڑوسی بھارت اپنا جشن آزادی منا رہا ہے اور ہم لوگ اپنے ملک کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کے لیے نکلے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت عمران خان کے اس مطالبے میں شدت پکڑی منگل کے دن کے جی سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک الیکشن کمیشن بنایا جائے جو اس بات کو کلیئر کرے کہ کہاں کہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے اور چاروں صوبوں میں دھاندلی ہوئی ہے. جس کا اثر جہاں پہ تھا اس نے وہاں پر اپنا اثر دکھایا ہے. الیکشن کمیشن جو فخر الدین جی ابراہیم ایک معتبر نام تھا, ان کو ان کی سربراہی میں جو بنایا گیا وہ بالکل بے حس تھا اس کی طرف سے, یہاں تک کہ کسی اچھی ان کا انتظام نہیں ہو سکا اس کی طرف سے. لوگوں کو لے آنے جانے کے لیے جو پابندیاں لگائی گئیں, بیلٹ پیپر سے زیادہ ووٹوں کا اندراج ہوا, یہ اس طریقے سے یہ زیادتیاں ہوئی ہیں اور حکومت نے اس میں بہت ہی ڈھیل کا مظاہرہ کیا, سستی کاہلی کا مظاہرہ کیا کہ جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ چار حلقوں میں انتخابات کرائے جائیں تو ان کو انتخابات کروا دینے چاہیے تھے. چار نشستیں اگر مسلم لیگ کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر عمران خان کے حصے میں آ بھی جاتی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن جس وقت وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا اپنی اسپیچ میں منگل کے دن کہ ہم یہ عمران خان کا مطالبہ ماننا کو تیار ہیں, تو اسی وقت آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا ایک سینئر ساتھی جاوید ہاشمی نے اس بات مطالبے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اب لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے, عمران خان کو سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا اپنے کارکنوں کو کہ جی دیکھیں ہماری وجہ سے, ہماری طاقت کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے, حکومت نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور یہ ہماری ڈیمانڈ مان لی گئی ہے, لہٰذا ہم اس لانگ مارچ کو ملتوی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لانگ مارچ کی روایت بھی ہمارے ہاں موجودہ وزیر اعظم نواز شریف نے ڈالی جب وہ چودھری افتخار کی بحالی کے سلسلے میں, سابق چیف جسٹس کی بحالی کے سلسلے میں لانگ مارچ کرنے نکلے تھے, لیکن جب انہیں یہ خوشخبری گوجرانوالہ میں دی گئی کہ جی آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی گئی ہے اور چودھری صاحب کو بحال کیا جا رہا ہے, تو وہاں سے واپس ہوئے تھے. یہ سیاست ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی ہے کہ 10 لاکھ آدمی یا 20 لاکھ آدمی جو کہ ابھی تک بھی دونوں مارچز میں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ ان دونوں کے افراد کو شامل کریں, ابھی تک ملین مارچ نہیں بن پایا, اور اگر 10 لاکھ افراد بھی جمع ہو جائیں اسلام آباد کی سڑکوں پر آ جائیں, اسلام آباد کے گھنے جنگلات کو جلا دیں, وہاں پر بھوک کا اور افلاس کا ابھی پانی کا مسئلہ ہو رہا ہے نوجوانوں کا, خواتین ہیں بچے ہیں ان کے حال پہ رحم کرنا چاہیے, اور طاہر القادری صاحب جس طریقے سے نکلے ان کے پاس سوائے اس کے کہ حکومت گرانے کے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 35 صوبے بنا دو, 4 صوبے تو ہمارے ہم سے چل نہیں پا رہے, 5واں صوبہ جو ہم نے بنایا ہے گلگت بلتستان کا وہ ہم سے چل نہیں پا رہا ہے اور یہ نکلے 35 صوبے بنانے کے لیے, یار یہ کس قسم کا مذاق ہے. اور ہر 10 منٹ کے بعد, ہر آدھے گھنٹے کے بعد جب یہ تقریر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا ایشو اٹھا لاتے ہیں, کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ لے کر کے سامنے آ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ جمہوریت کا سلسلہ ہے. بڑے عرصے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ووٹ کی طاقت سے آزاد مملکت حاصل کی تھی, ہمیں ووٹ کی طاقت کو پہچاننا چاہیے. جمہوری ادارے ہیں ان کی مضبوطی چاہیے. ایک بڑے عرصے کے بعد 68 برس کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی نے اپنا ٹینیور پورا کیا تھا, اب ان کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیں. عمران خان نے بڑی محنت کی جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے حصے میں آئی, اور وہ بھی نہیں آتی. سچی بات یہ ہے کہ کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے, ورنہ مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے شہباز شریف اور نواز شریف کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ آؤ ہم اپنی حکومت بنا لیں, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سندھ میں ارباب رحیم نے ایک ووٹ ہوتے ہوئے حکومت بنا لی تھی, علی محمد مہر نے ایک ووٹ کے بل بوتے پر اپنی حکومت بنا لی تھی, تو یہ لوگ خیبر پختونخوا میں بنا رہے تھے لیکن انہوں نے ان کو وہاں پر موقع دیا, سندھ میں پیپلز پارٹی کو موقع دیا, بلوچستان کو آپ دیکھ لیں, پنجاب کو دیکھ لیں. تو یہ جس طریقے سے ملک کو جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, یہ میرے خیال میں ملک کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ ایک 10 لاکھ افراد اگر مل بھی جائیں تو کیا 10 لاکھ افراد 18 کروڑ کے عوام کے مینڈیٹ کو تحس سے نحس کر دیں گے؟ کیا ہم آج 15 اگست کو جب بھارت اپنا یوم جمہوریہ یوم آزادی منا رہا ہے ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں, ان کو تاریخوں کا سوچنا چاہیے تھا، ڈیٹس دیکھنے چاہیے تھے کس دن ہم کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کے.
شکریہ شیر محمد خاور صاحب. اور ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. جی ہاں ناظرین، آج انداز جہاں میں گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کے مارچ کے بارے میں. جی صفدر رضا صاحب، عوامی مینڈیٹ، جمہوریت کا سفر، اور یہ بہت ہی جب سے مارچ کا اعلان کیا گیا ہے تب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے
میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی مینڈیٹ کی عزت بحال کرنے کے لیے چل رہے ہیں، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ اس عوامی مینڈیٹ کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ کہاں رہ گیا؟ جب عوامی مینڈیٹ تو اس وقت ہوتا ہے جب مکمل آپ کو بھروسہ ہو انتخابات پر. تو عمران خان کا تو بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ مکمل نہیں ہے کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کی بنیاد پر بننے والی عمارت تو گر جائے گی. تو اگر وہ عوامی مینڈیٹ، اگر پارلیمنٹ فار ایگزامپل، اگر یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں عمران خان، تو ان کو عوامی مینڈیٹ کو کریڈیبل بنانا چاہیے. تو عمران خان تو اس عوامی مینڈیٹ کو کریڈیبل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اس دعوے کو تقویت دو جہتوں سے ملی ہے، ایک تو سیاسی جہت ہے اور ایک قانونی اور عدالتی پہلو ہے اس کا. سیاسی جہت میں نواز شریف ان جناب عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی مطالبے کی گہرائی کو سمجھ میں ناکام رہے، اور انہوں نے اب آ کے اگر ایک کمیشن بنایا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پر مبنی ہے، تو یہ آج سے 6-7 مہینے پہلے اگر بن جاتا اور وہ کچھ ڈیسیژن لے لیتا تو میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہ آتی. دوسرا کورٹس پر بڑی بات ہوئی ہے، جب انہوں نے بے شمار، جب پاکستان تحریک انصاف اور دوسری سیاسی پارٹیوں نے بے شمار الیکشن پیٹیشنز کی ہیں، تو کیا معنی ہے کہ الیکشن پیٹیشنز کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اور کورٹس فیصلہ نہیں کر رہی؟ اور آج اور کل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے دو فیصلے بھی مجھے کافی حد تک جانبدارانہ نظر آئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے کہا، اور یاد رہنا چاہیے یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو غیر قانونی پھانسی دی تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مارچ غیر قانونی ہے. کیا محمد نواز شریف نے جو 90s میں، اور بینظیر بھٹو میں نے بھی 90s میں، اور پھر محمد نواز شریف نے 2009 میں مارچز کیے تھے، اس وقت یہ کورٹس کہاں تھے؟ یعنی جب بھی کورٹ آتے ہیں وہ نواز شریف کی حمایت میں آتے ہیں. نمبر دو، یہ نواز شریف کے مارچ کو کامیاب کروانے کے لیے آرمی نے مداخلت کی تھی کہ جسٹس افتخار کو بحال کر دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اب آرمی براہ راست مداخلت نہیں کرے گی، اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ملک میں حکومت کی تبدیلی ہوگی، لیکن بہرحال نواز شریف پر اسٹیبلشمنٹ بالخصوص آرمی کا بڑا پریشر ہوگا. اور اگر یہ مارچ پرامن رہا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس مارچ میں جیسے کہ گوجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا، لیکن اگر عمران خان یا طاہر القادری کی کوئی لاشیں مل جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہوگا.
بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر محمد عارف صاحب، جناب دونوں مارچوں کا سلوگن ایک ہے، دونوں مارچ لاہور سے نکالے گئے، دونوں ایک ہی دن پاکستان کی یوم آزادی پر شروع کیے گئے، دونوں کا راستہ ایک، منزل بھی ایک، تو پھر دونوں الگ الگ کیوں چل رہے ہیں؟
ایک تو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، دوسرے کچھ ڈفرینسز ہیں، کیونکہ عمران خان تو اسی اسٹرکچر کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر، لیکن طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو اسٹرکچر ہے جس کی یہ جھوٹی ڈیموکریسی ہے اور جس کی وہ لوگ الاپتے رہتے ہیں، اس کی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، اس میں عوام کا تو کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. جتنے نمائندے ہیں وہ یا تو دولت مند لوگ ہیں یا جاگیردار ہیں، اور کوئی عوامی نمائندہ وہاں نہیں ہے، تو یہ تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ نظام جو ہے یہ نظام ہی غلط ہے، اس نظام میں عوام کو حقوق نہیں مل سکتے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ اس سے ملک کی بہبود حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ الاپنا کہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی 65 سال سے ڈیموکریسی نہیں رہی ہے پاکستان میں، چاہے وہ بینظیر بھٹو ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ سب جو ہے جاگیرداری نظام کے نمائندے رہے ہیں اور انہی کی کے مفاد کے لیے کام کرتے رہے ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ 18 کروڑ کے نمائندے، بھائی جاگیردار تو الیکٹ ہو جاتا ہے، کسی کسان کی ہمت ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائے الیکٹ ہو جائے؟ کسی مزدور کی یہ ہمت ہے اور کہ وہ پارلیمنٹ میں داخل ہو سکے؟ کیسی بات یہ تو کرتے ہیں ڈیموکریسی 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 میں تمام طبقوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور ملک کی مفاد کے لیے کام کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے ڈیموکریسی کی وہ یہ ہے کہ صاحب اکنامک ڈیموکریسی، معاشی ڈیموکریسی ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہونا چاہیے، جو پاکستان میں ہے نہیں. آج یہ بھارت کی بات کر رہے تھے، بھارت میں آج ایک ٹھیلا لگانے والا جو کہ کالی کے سامنے چائے بیچا کرتا تھا، وہاں کا وزیر اعظم بن گیا ہے. احمد نژاد ٹیچر تھے ایران میں، وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے. پاکستان میں ایسا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ بات؟ یعنی یہ لوگ خام خواہ لاپتے رہتے ہیں جمہوریہ جمہوریہ جمہوریت. جمہوریت جو ہے وہ ان کے لیے ایک بلینکٹ کمفرٹ، جس کو کہتے ہیں کہ آرام کا ایک کمبل ہے جس کو وہ اوڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی حکومت کو قائم رکھتے ہیں. اور یہ سارا مسئلہ ہے. اور پہلی بات طاہر القاضی نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ اب اس پارلیمنٹ میں یا اس نظام میں عوام کو حقوق نہیں مل سکتے، ممکن ہی نہیں ہے اس میں، اور اس لیے اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے. اور اسی لیے سب کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ طاہر القاضی صاحب کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکے، جتنے ان کے لوگ مارے جا سکے، جتنے ان کے لوگوں کو خوفزدہ کیا جا سکے وہ کریں. یہ تو پرانی بات ہے بھائی، جب کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے. یعنی اب میں دیکھ رہا تھا پرسوں مینچسٹر یونیورسٹی کی آرکائیو سے 1914 میں یہاں عورتوں کا موومنٹ چلا انگلینڈ میں کہ بھائی ان کو حقوق دیا جائے اور غریب عورتوں کے بھی ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے. تو جوڈیشری پالیٹیشنز، اخبارات اور جناب شش سارے اکٹھا ہو گئے کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملنا چاہیے. یہی آج پاکستان میں ہو رہا ہے. طاہر القاضی کے ساتھ یہ تمام رجعت پسند جماعتیں اکٹھا ہو رہی ہیں اور پھر وہ لاپ رہی ہیں گانے کی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، 18 کروڑ عوام کا مینڈیٹ. بھائی کون سا مینڈیٹ ہے یہ جس میں کوئی کسان نہیں ہے پارلیمنٹ میں، کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی لائر نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ نہیں ہے؟ یہ کون سا مینڈیٹ ہے؟ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اور طاہر القاضی بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جب تک یہ آپ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے پاکستانی عوام کو کوئی حقوق نہیں ملے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کے پاس پاور پرویلیج آ جاتی ہے، جن کے پاس طاقت آ جاتی ہے، جن کے پاس دولت آ جاتی ہے، وہ اس کو آسانی سے دینے پر تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے.
بہت بہت شکریہ.
ممکن کوشش کریں گے.
جی خاور صاحب، جناب یہ آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی عارف صاحب کی، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی، آپ نے یہ کہا کہ دھاندلی تو ہر جگہ ہوئی، یعنی جو گزشتہ الیکشن میں آپ نے یہ کہا کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی، تو دھاندلی جہاں عمران خان کا حلقہ تھا وہاں ان کی طرف سے ہوئی، جہاں پیپلز پارٹی والوں کا زور چلا انہوں نے دھاندلی کر لی، جہاں ایم کیو ایم کا زور چلا انہوں نے دھاندلی کر لی. تو پھر تو اس سے تو طاہر القادری کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ پورا سسٹم ہی غلط ہے. یہ دھاندلی والا سسٹم ہے، طاقت والا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی بات ہے. تو اس سسٹم میں اصلاح ہونی چاہیے، انقلاب ہونا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی پورے پاکستان میں ہوئی ہے، اور دھاندلی کو نہیں ہونا چاہیے، اور دھاندلی کے ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور جو سپریم کورٹ نے یہ کمیشن بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ آزاد الیکشن کمیشن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اور ہمارے جو محترم دوست کہہ رہے تھے کہ یہ کون سا سسٹم ہے جس میں کوئی ہاری نہیں آتا، کوئی مزدور نہیں آتا، میں ان کو بتاتا ہوں کہ کئی افراد اتنے ہیں درمیانے طبقے سے بھی ان کا کم لیول ہے جو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اسمبلیز میں پہنچتے ہیں. سندھ کے وزیر سابق وزیر اور آج کے ایم این اے ایاز سمرو ایک پرائمری ٹیچر کے بیٹے ہیں. سندھ کے قانون کے وزیر سکندر میندرو پرائمری ٹیچر کے بیٹے ہیں. نسرین چانڈیو ایم پی اے رہی ہے, لیاری میں رہتی ہے, اس کے پاس اپنا آج تک گھر بھی نہیں ہے. اس طریقے سے لال بخش بھٹو رہے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کا بیٹا ندیم بھٹو تھا. اس طریقے سے ہر پارٹی کے پاس اتنے غریب کارکن ہیں. اعجاز دھامراو ایک مزدور آدمی ہے جو سینیٹر ہے. سعید غنی ایک مزدور کا بیٹا اور خود مزدور یونین سے الیکشن میں آیا ہے. اس یہ بات میں نے خود جنرل پرویز مشرف کو وین ہی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. لائن کٹ گئی.
نہیں نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے.
لائن کٹ گئی.
نہیں نہیں کہیں لائن نہیں کٹی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے جناب.
کہ جنرل پرویز مشرف وین ہی واز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان گورنر ہاؤس میں میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوکل باڈیز کا سسٹم لا رہے ہیں اور لوکل باڈیز کے سسٹم سے یہ ہوگا کہ یہاں سے جو آدمی جائے گا وہ درمیانے طبقے کا ہوگا, نچلے طبقے کا ہوگا, لیکن رزلٹ یہ ہوئی ہے کہ وڈیرے اور چودھری آ گئے ہیں. آپ لینڈ ریفارم کیوں نہیں لاتے؟ وہ 11 برس تک اقتدار میں لے لیکن لینڈ ریفارمز نہیں لائے. آپ یہ دیکھیں جناب اعلیٰ کہ آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ فوج کی ہوں یا وہ جمہوری ہوں, انہوں نے لینڈ ریفارمز نہیں لائے. بنگلہ دیش میں لینڈ ریفارمز آ گئے, انڈیا میں لینڈ ریفارمز آ گئے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جاگیرداری سسٹم بجائے ٹوٹنے کے وہ بڑھ رہا ہے. یہ اچھی باتیں ہیں. عمران خان کو اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے, طاہر القادری کو اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ خدا کے بندے لینڈ ریفارمز لاؤ, اور 32 ایکڑ سے زیادہ کسی کے پاس زرعی زمین نہیں ہونی چاہیے. وہ تو عوام کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر جا کر کے بیٹھو, نواز شریف استعفیٰ دے دے. اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اس طریقے سے کیسے آپ ان سے استعفیٰ لے سکیں گے؟ خدا کے لیے لیجسلیشن کی طرف بات کریں اور اچھے اچھے مطالبے لائیں, جن مطالبوں کی روشنی میں صحافی بھی اسمبلی کا ممبر بن سکے, ہاری بھی اسمبلی کا ممبر بن سکے, مزدور بھی اسمبلی کا ممبر بن سکے. یہ بات تھوڑی ہے کہ آپ اپنی حکومت کی بوریاں بستر لپیٹ دیں, کوئی اور آ جائے اقتدار میں, پھر 12 برس تک مطالبہ کرتے رہیں. یہی عمران خان ہے, کل پرویز مشرف کو سپورٹ کر رہے تھے, بعد میں مخالفت کر رہے تھے. عمران خان نے میرے سامنے کراچی پریس کلب میں کہا کہ مجھے وزیر اعظم کی آفر کی پرویز مشرف نے. پرویز مشرف نے کہا نہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے ایسی کوئی آفر نہیں کی تھی. یہ ہے حال ان لوگوں کا یار.
بہت بہت شکریہ صفدر رضا صاحب. یہ صورت حال یہ ہے کہ سلوگنس, نعرے, یہ تو بڑے اچھے اچھے عمران خان کی جانب سے بھی ہیں, علامہ طاہر القادری کی جانب سے. عمران خان جو ہیں وہ اس حکومت, یعنی وہ کہہ رہے ہیں بادشاہت ختم کریں گے. بادشاہت سے ان کی مراد نواز شریف کی حکومت ہے, لیکن طاہر القادری تو سسٹم ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو ان دونوں کے اہداف میں فرق ہے. اگر سسٹم تبدیل ہوگا تو اس میں پھر عمران خان بھی عزت پر آئیں گے.
ہاں جی, دونوں کے اہداف میں فرق ہے بیان کی حد تک, لیکن دونوں حکومت گرانے پر متحد ہیں. ان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ ہے
موجودہ حکومت کے.
لیکن اگر یہ حکومت گرتی ہے تو اس کے دو سینیریو میں تجزیہ کرتا ہوں. اگر یہ حکومت گرتی ہے اس دھرنے کے نتیجے میں تو ایک رانگ پریسیڈنٹ اور ایک رانگ غلط تمثیل پیدا ہو جائے گی کہ ہجوم آ کے حکومت کو گرا سکتا ہے, یعنی قانون کی حکمرانی کا تصور ختم ہو جائے گا. نمبر دو, نواز شریف اگر دوبارہ الیکٹوریٹ کے پاس جاتے ہیں تو کیونکہ نواز شریف کی کوئی بھی حکومت مینڈیٹ, چاہے وہ بھاری مینڈیٹ بھی تھا وہ 1999 میں, کوئی بھی حکومت کیونکہ مکمل نہیں ہو سکی, تو اگر نواز شریف دوبارہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے, کیونکہ ان کی حکومت کو وقت سے پہلے غیر آئینی طریقے پر ختم کیا گیا, تو وہ اس سے بھی بڑا مینڈیٹ لے کے آئیں گے. لیکن سارے سینیریو میں نتیجہ انارکی کی صورت میں نکلے گا اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا تصور دھندلا جائے گا.
جی عارف صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ اگر یہ دونوں مارچ یہ کامیاب ہو گئے حکومت گرانے میں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
دیکھیے, اس کا تو انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ یعنی ان کی حکومت قائم کی جائے جو کہ پھر ٹھیک سے الیکشن کمیشن کو سیٹ اپ کرے اور ٹھیک سے وہ الیکشن کرائے جو ہے, اور اس کے بعد جو بڑی بڑی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, لینڈ ریفارم کی, ٹریڈ یونین کے رائٹس کی, اور عوام کے جو ہے اور جنہوں نے استحصال کیا ہے اور چوریاں کی ہیں, اربوں روپے کما لیے ہیں, ان کا حساب لیا جائے. تو جب تک یہ تو ان کا پروگرام کلیئر ہے اس کے اوپر کہ آپ نواز شریف جائیں, ان کا خاندان جائے, کیونکہ ان کا خاندان بالکل شہزادے بقول عمران خان کے شہزادے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہے, اور ہر چیز پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو وہ جب تک نہیں آتے ہیں تب تک کوئی ریفارم اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی پہلے انہوں نے بہت کوشش کی کہ طاہر القادری کے کنٹینر لگا دیے, پولیس کو وہاں بھیج دیا, فائرنگ بھی کی ان کے اوپر. سارا مسئلہ یہ تھا کہ یہ طاہر القادری سے بہت خوفزدہ تھے اور ان کے لوگوں کو یہ ڈرانا چاہتے تھے. لیکن اس معاملے میں دو تین فورسز جو تھیں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. ایک تو الطاف حسین نے کہا کہ آپ کون ہٹائیں یہ کنٹینرز جو ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. دوسری طرف فوج نے بھی پریشر ڈالا نواز شریف سے کہ آپ کو ہٹانا پڑے گا, اور اس کی وجہ سے ان کو ہٹانا پڑا. آج فوج اور نواز شریف ایک پیج پہ نہیں ہے. فوج اور نواز شریف میں بہت بڑا آج گلف ہے. ایک گلف جو ہے وہ افغانستان کے مسئلے پہ ہے, طالبان کے اور نواز شریف کے بیچ میں جو ہے. دوسرا گلف جو ہے وہ انڈیا کے مسئلے پہ ہے, کیونکہ فوج جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ اتنی جلدی ٹریڈ کھل جائے ان سے. اور تیسرا جو گلف ہے ان کا وہ ہے جناب آپ کا کہ نواز شریف جو ہیں وہ بہت سی چیزیں ایسی کر رہے ہیں جس سے کہ فوج خوش نہیں ہے. تو فوج پوری طرح سے حکومت کے ساتھ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ بعد ہمشن ہو جائے تو فوج پیشہ ڈالے گی, صاحب آپ جائیں, ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت بن جائے. فوج خود پاور نہیں لے گی, لیکن ٹیکنوکریٹ کی حکومت بن جائے جو پھر اس پروسیس کو آگے بڑھائے جو ہے, اور یہی ایک طریقہ ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے.
جی بہت بہت شکریہ خاور صاحب. بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں مارچوں کے پیچھے بعض غیر مری طاقتیں ہیں, اس بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟
کیا کہنا چاہتے ہیں, فوجی طاقت ملوث ہے ان کے خلاف؟
بہرحال کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ
پاکستان کا جو فوج کا ادارہ ہے وہ انتہائی منظم اور معتبر ادارہ ہے, باوقار ادارہ ہے. وہ پاکستان کے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, وہ پاکستان میں جمہوری سسٹم کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. یہ عارف صاحب کا یہ کہنا میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ آج حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں ہے. میں نے تو کل دیکھا کہ خود میں یہ جو زیارت میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ریزیڈنسی کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے, اس میں ہماری فوج کا سربراہ اور وزیر اعظم دونوں ساتھ ہی ایک ہی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہم اس قسم کی ہم باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج اور ہماری حکومت ایک ساتھ نہیں ہے؟ ہم یہ کن کو خوش کر رہے ہیں؟ ہمارے پڑوسی کے بارڈر دیکھیں وہ کیسے ہیں. ہم آپریشن کے خلاف ضرب عضب جو ہمارا ایک آپریشن چل رہا ہے, جنرل صاحب جب وزیر اعظم سے ملتے ہیں تو انہوں نے ایک بہت اچھی روایت قائم کی ہے کہ وہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے اس بات کا کئی بار احاطہ کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ فوج کوئی بھی غیر قانونی یا غیر آئینی اقدام لینے کی خواہش مند نہیں ہے, اور نہ ہی وہ چاہتی ہے. فوج اس سسٹم کو چلنے دے رہی ہے. ہماری ماشاءاللہ ایک پابند اور ویل ڈسپلنڈ اور ویل آرگنائزڈ ہمارے یہ فوج کے ادارے ہیں. خدا کے لیے ایک دوسرے پر تو کیچڑ ہم اچھل رہے ہیں, اپنے معتبر اداروں کا تو خیال رکھیں, ان کو تو بھرم رکھیں. اپنے ڈائلاگ بازی میں ہم ایسے ادارے کے ایک باوقار ادارے کا جس کی طرف ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے ایسے آئے اقتدار کے تلا آزما جنہوں نے اس مقدس ادارے کے خلاف عوام میں اس کو ہوا دی, لیکن ہماری جو اصل میں جو ہمارا ادارہ ہے وہ انتہائی باوقار ویل ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اس کے خلاف خدا کے لیے اس قسم کی جو بات کرنا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کے زمرے میں نہیں آتی. ایسی بات میں اس بات کا کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکوں گا کبھی بھی نہیں کہہ سکوں گا کہ ان دونوں مارچز کو آرمی کی سپورٹ ہے یا کسی اور ادارے کی سپورٹ ہے, اور نہ ہی یہ بات مجھے میرے کانوں کو کوئی سنتے ہوئے کوئی اچھی لگتی ہے کہ ہماری فوج ایسے بھی کام کرتی ہے. خدا کے لیے ہماری فوج کو اپنا مشن پورا کرنے گے, وہ مشن ہے دہشت گردی کا خاتمہ, وہ مشن ہے پاکستان کی نظریاتی اور جاگرافی حدود کی پاسداری. جو کام وہ احسن طریقے سے کر رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ کل دو اٹیک ہوئے ہماری ایئر بیسز پہ کوئٹہ میں, اور فوری طور پر ہمارے ادارے تحرک میں آ گئے, دہشت گردوں کو انہوں نے قتل مار دیا. اور اس کے بعد انہوں نے, کیونکہ یہ اطلاعات کوئٹہ کے شہریوں نے فراہم کی تھی, تو ہمارے فضائیہ کے جوانوں نے, ہمارے فوجی جوانوں نے یہ کہا کہ ہم اس کامیابی کا سہرا کوئٹہ کے شہریوں کے سر پر دینا چاہتے ہیں, انہوں نے کو دینا چاہتے ہیں. تو ہماری فوج کے عوام کے ساتھ, حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں.
بہت بہت شکریہ جناب,
اقتدار میں آنے کا کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ خاور صاحب, بہت بہت شکریہ صفدر رضا صاحب. وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, ہمارے پاس تقریباً تین منٹ سے کم, ڈھائی منٹ کا وقت ہے. پاکستان میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے, کوئی مارچ ہوا, کوئی بھی مہم اگر شروع ہوئی, تو فوری طور پر فوج پہ نگاہیں جاتی ہیں. کیوں؟
بدقسمتی سے ہماری فوج سیاست میں ضرورت سے زیادہ اور ہمیشہ ملوث رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے کہ ہندوستان میں جمہوریت ہے, وہ پنپتی ہے, ہمیشہ رہتی ہے, کرپشن ہے, اس کے باوجود کرپٹ لوگوں کو دھر بھی لیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں بدقسمتی جمہوریت کی جڑیں نہیں پکڑ سکیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ ہمارا اعلیٰ ترین ادارہ, جس کو ہم سب محبت بھی کرتے ہیں, کیونکہ آج کل وہ دہشت گردی خلاف جو جنگ لڑ رہا ہے, اس پر انہوں نے ہزاروں شہداء دیے ہیں, تو ہم فوج کے مکمل ساتھ ہیں, لیکن اس کے بعض عناصر ہیں جو کہ سیاست میں غیر ضروری مداخلت کرتے ہیں. ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا ایک پرانا آئیڈیا ہے جو کہ پاکستان میں فلوٹ ہوتا ہے ہر دفعہ جب الیکشن ہوتے ہیں, اور ٹیکنوکریٹس بیچارے مرے جا رہے ہیں, اور خود ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک طبقہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت وہاں پر آئے. اگرچہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا تجربہ جو کہ بنگلہ دیش میں وہاں کی عدلیہ کے ساتھ مل کے کیا گیا, وہ بری طرح ناکام رہا, اور بنگلہ دیش کی سیاست کو وہ حسب منشا صاف نہ کر سکے, اور ایسے ہی ارادہ وہ پاکستان میں رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کی ایک 3 سالہ حکومت آئے جو کہ سارے معاملات کو درست کر دے. لیکن اگر فوج مارشل لا اور ایمرجنسی اور ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر اور چیف ایگزیکٹو کے تھرو اگر وہ پرجنگ 11 سال اور 9 سال میں نہیں ہو سکتی, تو ٹیکنوکریٹس کی 3 سال کی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکی. ایک اور بیرسٹر اعتزاز احسن نے بالکل درست کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا ہمارے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے جو کہ انتخابی نظام کو بھی درست کرے اور احتساب بھی کرے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اور سپریم کورٹ کے کل پرسوں کے فیصلے کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے کہ جمہوری حکومت کو گرایا جائے یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئی جائے. لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ایک حلقے میں یہ بڑا مضبوط خیال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارچز وغیرہ اسی کے اشارے پر بعض اوقات ہوتے ہیں.
بہت بہت شکریہ صفدر رضا صاحب, اور اسی کے ساتھ ہم پروفیسر محمد عارف اور شیر محمد خاور صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. اور ناظرین, پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@thesahtv.ir. اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سنیچر کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے. تو کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.